فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے رے، تیری ہم دے پاک میں ہم نوا، یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل وگر، ہے نظام شمسی جو جل وگر، ہے یہ تیری شان میں مد خان، ضرور تیرا یہ برملا، ہے یہ تیری شان میں مد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، دعا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، اور دعا کے فوائد بیان کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا یقیناً آنے والی بلا کو پلٹا دیتی ہے، دعا نازل ہونے والی بلا اور وہ بلا جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان کو پلٹا دیتی ہے۔ اور سمعین، اچھے دوست اور اچھی محفلیں انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں، خاص طور پر ایسی محفلیں جہاں با عمل علماء کی شرکت ہو۔ ایسی محافل میں نہ صرف علماء کی باتیں مفید ہوتی ہیں بلکہ ان کے ظاہری آداب بھی قابل تقلید ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کی محفلیں اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہیں اور دانشوروں کے آداب عقل میں اضافہ کرتے ہیں۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 اسفند، 11 رمضان المبارک اور 12 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس اسفند سن 1363 ہجری شمسی کو استاد حسین گلے گلاب کا 89 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1274 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1298 ہجری شمسی سے دارالفنون میں نیچرل سائنسز کی تدریس شروع کی اور اسی موضوع پر 12 کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد وہ ادب اور سائنس کالج کے وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسی دوران سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ استاد حسین گلے گلاب موسیقی میں بھی مہارت رکھتے تھے اور نغمے بھی لکھتے تھے۔ استاد حسین گلے گلاب کے لکھے کچھ اہم ترانے یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بائیس اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام کے ذریعے شہدائے انقلاب اسلامی کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارے کے قیام کا حکم دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی تحریک سماج کے مختلف طبقات کے افراد کی ایثار و فداکاری کی مرہون منت ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اسلامی انقلاب کی راہ میں شہید ہونے والوں، معذور ہونے والوں اور دیگر متاثرہ افراد کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بنابراین شہدا کے اہل خانہ، معذوروں اور دیگر متاثرہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اقدام کرنا ایک ضروری امر ہے، اور ان کے احترام میں بنحو احسن اقدامات کرنے چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد ایران میں اسلامی انقلاب شہید فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اپنے قیام کے بعد اس فاؤنڈیشن نے اسلامی انقلاب اور عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شہدا کے اہل خانہ کے لیے مختلف قابل قدر ثقافتی، سماجی اور اقتصادی کام انجام دیے ہیں۔ گیارہ رمضان المبارک 853 ہجری قمری کو مسلمان محدث، ادیب اور مورخ امام برہان الدین ابو اسحاق بن موسیٰ بن بلال المعروف ابراہیم کراکی نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں وفات پائی۔ انہوں نے قرآن سیکھنے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف علمی اور دینی مراکز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ فقہ اور ادبیات میں کافی مہارت حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ الخلیل اور بیت المقدس میں گزارا، اور 808 ہجری قمری میں وہ مصر چلے گئے اور قاہرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ نیز اسی شہر میں ان کی وفات ہوئی۔ ابراہیم کراکی نے مختلف موضوعات پر معرکۃ الآرا کتابیں تحریر کی ہیں۔ 12 مارچ 1854 ईस्वी को फ्रांस, बरतानिया और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान तारीखी कुस्तुनतुनिया माहिदा हुआ। इस माहिदे की रूह से तीनों मस्कूरा ममालिक को ज़ार रूस के मुकाबले में बहुत सी कामयाबियां मिली। इन ममालिक को जंग करीमा में मिलने वाली कामयाबी भी इसी माहिदे के बाद मिली। बारह मार्च सन 1930 ईस्वी को हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के हुक्म पर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज हुआ। ये तहरीक, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम मुहिब्बे वतन और हुर्रियत पसंद शरीक थे, अंग्रेजों की साम्राज्य हुकूमत की तरफ से नमक पर आयद टैक्स में इजाफे के फैसले के खिलाफ शुरू की गई थी। तहरीक आजादी के लीडर महात्मा गांधी ने 78,000 अफराद के काफिले के साथ इस तहरीक के तहत नमक जमा करना शुरू किया। अंग्रेजों ने हजारों अफराद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इसी वजह से सरकारी दफातर का काम काज बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। बारह मार्च सन 1949 ईस्वी को पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने मुल्क का नज्म व नस्क चलाने के लिए एक करारदाद मंजूर की, जिसे करारदाद मकासिद का नाम दिया गया। इस करारदाद का मुसव्वदा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने तैयार किया था, जिसमें पाकिस्तान के दस्तूर की बुनियाद और मुमलिकत पाकिस्तान के मकासिद बयान किए गए थे। इस करारदाद को दस्तूर साज असेंबली ने चंद तरामीम के बाद मंजूर कर लिया और बाद में इस करारदाद को पाकिस्तान के आईन का हिस्सा बना दिया गया।
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آپ کے رویے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ غیر مسلمانوں کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ غیر مسلمانوں کے ساتھ آپ کے ذاتی رویے سے مختص ہے اور دوسرا حصہ سماجی طور پر ان کے ساتھ آ حضرت کے رویے اور تعلقات پر مبنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے کہ خداوند متعال نے خود قرآن مجید میں آپ کے اس نیک رویے کی قدردانی فرمائی ہے۔ خداوند کریم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، سب کے لیے رحمت تھے۔ سورہ انبیاء کی 107 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، اور آپ اس دنیا اور اس دنیا میں سب کے خیر خواہ اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی شفقت و مہربانی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شعراء کی 3 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ غم و اندوہ کی بنا پر اپنے نفس کو مار ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ یہاں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کفار اور حق کا انکار کرنے والوں کے سلسلے میں آپ کا غم و اندوہ اور بندوں کی نجات و سعادت کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جانے والی خواہش و دلچسپی سے آپ کے لیے صورتحال کتنی سخت ہو گئی تھی کہ خداوند کریم نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی دل جوئی فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اپنا فرزند اور اپنے تن کا حصہ قرار دیتے تھے، اور جب آپ دیکھتے کہ لوگ گمراہی و ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سخت رنجیدہ خاطر ہوتے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کی ہلاکت و نابودی سے رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ سیاسی و سماجی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفاہمت کا دار و مدار مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے پر تھا، جیسا کہ آپ کا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے خواہاں نہیں تھے اور وہ اپنے عہد و پیمان کی بہت اچھی طرح سے پابندی کرتے تھے، بہت ہی پرامن اور مفاہمت آمیز رویہ ہوتا تھا۔ غیر مسلمانوں کے دو گروہوں کے ساتھ آپ کے طرز سلوک کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی 8 اور 9 آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے، اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا۔ آئیے اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کے کچھ نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھ کر اس بات کا موقع فراہم کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ پرامن طور پر زندگی بسر کریں۔ میثاق مدینہ کی مانند ان پیمانوں کی ماہیت بھی اتحاد کا تحفظ اور اسلامی معاشرے میں یکسوئی پیدا کرنا ہوتی۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ اس قسم کا مقصد جنگ و خون ریزی سے دوری اور سکون و آرام کے ماحول میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے موقع ملتے ہی کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا پیمان باندھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد اور اسلام کی اندرونی بنیاد مستحکم ہونے پر 7 میں دعوت اسلام اور اپنی الہی رسالت کا کام شروع کیا۔ اس کے کچھ برسوں بعد جب آپ مدینہ منورہ کے جہاں اس وقت یہودی سرگرم تھے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مہاجروں اور انصار کے درمیان اتحاد کا پیمان تحریر فرمایا اور اس پیمان پر یہودیوں نے بھی دستخط کیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرطوں کے ساتھ ان کے قوانین اور دولت و ثروت کو محترم اور محفوظ قرار دیا۔ یہ پیمان ایک ایسی اہم تاریخی دستاویز ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آزادی، نظم و ضبط اور انصاف کو پسند فرماتے تھے، اور اس پیمان کے ذریعے آپ نے کس طرح سے بیرونی حملوں کے مقابلے میں متحدہ محاذ تشکیل دیا۔ یہودیوں اور مدینے کے لوگوں کے ساتھ پیمان میں آیا ہے کہ اس پیمان پر دستخط کرنے والے ایک متحدہ قوم تشکیل دیتے ہیں، جو یہودی ہماری پیروی کرے گا اور اسلام لے آئے گا، اسے ہماری مدد و نصرت حاصل ہوگی اور اس میں اور دیگر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور کوئی اس پر ظلم کرنے اور کسی کو اس کے خلاف ورغلانے اور یا اس کے دشمن کے ساتھ تعاون کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ مسلمان اور یہودی اپنے دینی احکام اور آئین میں آزاد ہیں، اور کسی کو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ورنہ ستم دیدہ کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 14 صدیوں قبل ایسی حالت میں، جبکہ اہل مغرب قرون وسطیٰ کے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے اور عرب دور جاہلیت سے گزر رہے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ ایک ایسے پیمان پر دستخط کرتے ہیں جس میں تمام دینی و انسانی حقوق پر توجہ دی گئی ہے اور ان کی سلامتی کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ اسی طرح جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں پسپائی اختیار کی اور اسلام اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھا، تو صلح نامے پر دستخط کیے جس کی بنیاد پر خراج کے عوض نجران کے عیسائیوں کو اپنے دین و آئین کے مطابق اعمال انجام دینے میں مکمل آزادی تھی۔ اس صلح نامے میں آیا ہے کہ نجران اور اس کے آس پاس کے عیسائی خداوند متعال کے زیر سایہ ہیں اور انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہے اور ان کا دین اور جان و مال مکمل محفوظ ہے۔ البتہ بعض مواقع پر مجبوری کی صورت میں آپ یہودیوں کے خلاف رد عمل کا بھی اظہار فرماتے، جیسے بنی قینقاع کے یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے مسلمان خاتون کی توہین کی تھی، یا بنی نظیر یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے آپ کو قلعے میں طلب کیا تھا تاکہ آپ کا قتل کر دیں، یا بنی قریظہ کے یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے جنگ احزاب میں آ حضرت کے ساتھ طے پانے والے پیمان کے برخلاف مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور قریش اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا، رد عمل کا اظہار کیا۔ اس روح سے یہودیوں کے خلاف آپ کا رویہ خود یہودیوں کے مخاصمانہ رویے سے مربوط ہے، جنہوں نے اسلام کے مرکز یعنی مدینہ شہر میں مسائل پیدا کیے، جہاں بہرحال امن و امان کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکالے جانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آ حضرت کے رابطوں کے بارے میں قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ آپ کے یہ رابطے صرف سیاسی یا حقوقی و شہری حدود تک محدود نہیں تھے۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آ حضرت کے رابطوں پر تربیتی، معنوی اور اخلاقی فضا حکم فرما تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا سامنا جس سے بھی ہوتا وہ آپ کا فریفتہ ہو جاتا اور فوراً آپ کا دین و مذہب قبول کر لیتا۔ نقل ہوا ہے کہ ایک دن کچھ لوگ میت لے کر جا رہے تھے، اور جب ان کا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ہوا تو آپ اس میت کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تو کیا، یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ گویا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام ہر انسان کی قدر کا قائل ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمان بیماروں کی بھی عیادت فرماتے تھے، اور عیادت کرتے وقت اسلامی اصول سے آگاہ فرماتے اور نہایت ہی اخلاق و محبت سے پیش آتے، یہاں تک کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ کا یہ حسن اخلاق اور رویہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آپ کا رابطہ کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ، کبھی زبانی طور پر اور کبھی تحریر کے ذریعے ہوتا۔ آپ مخاطب کے سامنے پوزیشن اور ضرورت کے مطابق حکمت، اچھی نصیحت اور خوشگوار ماحول میں منطقی بحث کرنے جیسے طریقوں پر عمل فرماتے۔ بعض اوقات وہ غیر مسلمان بھی جو دیگر علاقوں سے مدینے میں داخل ہوتے اور بحث و گفتگو نیز مختلف طرح کے سوالات کرتے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے۔ اس سلسلے میں جارود نصرانی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو بحرین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوا اور آپ سے گفتگو کی اور مختلف قسم کے سوالات کیے تو معقول و منطقی جوابات سن کر اسلام کی حقانیت کے سامنے تسلیم اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کار رسالت میں شامل تھا کہ آپ طاقت کا استعمال کیے بغیر حکمت و مصلحت کے ساتھ منطقی بحث و گفتگو کر کے لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دیں۔ آپ اہل کتاب اور دیگر ادیان کے پیروکاروں سے مخاطب ہوتے وقت بھی منطقی مواقف اور حکمت آمیز گفتگو فرماتے اور اس طرح دوسروں کو اپنا شیفتہ بناتے اور وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ بعض مواقع پر بحث و گفتگو کے ذریعے غیر مسلمانوں کو مفاہمت و دوستانہ تعلقات کی دعوت دیتے اور وہ اپنے دین و مذہب پر باقی رہتے ہوئے عہد و پیمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت کے زیر سایہ محفوظ رہتے اور اپنی پرامن زندگی بسر کرتے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اسلام کی معرفت، اور سامعین ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ سامعین، دوسروں میں عیب نکالنا بذات خود ایک گناہ ہے، جس سے نہ صرف دوسرے کی عزت خاک میں مل جاتی ہے بلکہ اس سے خود عیب نکالنے والے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صاحب اختیار انسان کسی میں عیب دیکھتا ہے تو اسے بات بات پر ٹوکنے لگتا ہے، اور زیادہ با اختیار ہو تو سزا بھی دینے لگتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یہ قابل توجہ بات ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ہر غلطی پر سرزنش نہ کرو اور نہ ہر گناہ پر سزا دو۔ سامعین، تنقید اور سزا کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے، لیکن بات بات پر ٹوکنے اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر سزا دینے سے نہ صرف وہ اس غلطی سے رکتا نہیں ہے بلکہ وہ ڈھیٹ بھی بن جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس پر بڑی سے بڑی سزا بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں بھی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حد سے زیادہ ملامت کرنے سے ضد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں، میسم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم معروف منجم اور ریاضی داں ابوالوفا بوزجانی کی علمی کاوشوں اور مختلف علوم میں ان کی مہارت کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، چوتھی صدی ہجری کے معروف ریاضی داں محمد بن یحییٰ المعروف ابوالوفا بوزجانی یکم رمضان المبارک سن 328 ہجری قمری میں تربت جام کے قریب شہر بوزجان میں پیدا ہوئے۔ آپ کو آپ کی علمی عظمت کی وجہ سے ابوالوفا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب میں ان کو ابوالوفا کی کنیت سے یاد کیا ہے۔ ابو الوفا بوزجانی نے ریاضی کی ابتدائی تعلیم اپنے ماموں اور چچا سے حاصل کی۔ بوزجانی کے چچا اور ماموں دونوں اپنے دور کے جانے پہچانے ریاضی داں تھے۔ بوزجانی 20 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے بغداد چلے گئے اور وہاں اس دور کے نام اور اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ بغداد میں انہوں نے عزید الدولہ کے فرزند شریف الدولہ کے رسد خانے سے بھرپور استفادہ کیا اور اس رسد خانے کے انچارج ابو سہل بیجن سے ستارہ شناسی کا علم حاصل کیا۔ 4 ہجری کے دوسرے عشرے کے معروف مورخ جارج سارٹن اپنے دور کو عصر ابو الوفا سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں قوم پرستی کی تحریک زوروں پر تھی۔ یورپ میں ایک طرف جاگیردارانہ نظام اور دوسری طرف کلیسا کی برتری نے علم و دانش کے راستے کو روک رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف بغداد میں نظام خلافت تزلزل کا شکار تھا اور عوام الناس غربت و افلاس کا شکار تھے۔ چین، ہندوستان اور جاپان وغیرہ میں بھی علمی پیش رفت جمود کا شکار تھی۔ ان حالات میں ایران میں صورتحال قدرے مختلف تھی۔ ایران کے صوبہ خراسان پر سامانی خاندان کا تسلط تھا۔ یہ خاندان فارسی زبان اور ایرانی ثقافت کے دلدادہ تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کسی مذہب کے حوالے سے بھی کسی قسم کا تعصب نہیں رکھتے تھے۔ یہ ماحول صاحبان علم و دانش اور اس کی ترقی و پیش رفت میں مصروف لوگوں کے لیے بڑا مثالی دور تھا۔ اس دور میں کتاب خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بڑی بڑی لائبریریاں تعمیر کی گئیں، اسی طرح بڑے بڑے اسکول اور مدارس بنائے گئے۔ اس دور میں بڑے بڑے دانشور من جملہ ابو ریحان بیرونی اور ابن سینا جیسے صاحب کمال لوگ سامنے آئے۔ اس دور میں ایرانی دانشور صرف یونانی علوم کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس دور میں ریاضی کے علم پر بھرپور کام انجام پایا۔ بوزجانی نے علم ریاضی میں نئی نئی ایجادات انجام دیں اور جیومیٹری، الجبرا اور نجوم میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بوزجانی کو موسیقی پر بھی دسترس حاصل تھی۔ ان کی شہرت ریاضی، نجوم کی طرح موسیقی کے علم میں بھی کم نہ تھی۔ انہیں حاسب اور انجینئر جیسے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابو الوفا بغداد پہنچنے کے مختصر عرصے بعد ایک مشہور و معروف دانشمند اور سائنسداں کے عنوان سے معروف ہو گئے۔ بغداد میں بوزجانی نے علمی اور تحقیقاتی امور کے ساتھ ساتھ دفتری اور دیوانی امور کو بھی انجام دیا۔ وہ کافی عرصے تک بغداد کے معروف ہسپتال کے منتظم اعلیٰ بھی رہے۔ بوزجانی بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں اور دوسرے علاقوں کے دانشمندوں، سائنسدانوں اور مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے تھے۔ بوزجانی کا اس دور کے معروف ایرانی سائنسدانوں اور ریاضی دانوں من جملہ ابو علی حبوبی، ابو حیان توحیدی اور ابو نصر شیخ سے بھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بوزجانی اور ابو ریحان بیرونی کا بھی باہمی قریبی علمی رابطہ تھا۔ ابو ریحان جب خوارزم میں تھے اور رصد خانے میں چاند گرہن پر کام کر رہے تھے، عین اسی وقت بوزجانی بغداد میں اپنے رصد خانے میں 2 مختلف جگہوں پر چاند گرہن کی مختلف کیفیات کا باہمی موازنہ کرنے کے لیے اعداد و شمار جمع کر رہے تھے۔ بوزجانی نے ماضی کے مختلف علمی آثار پر تحقیقات انجام دے کر ان پر اپنے حاشیے اور تبصرے تحریر کیے۔ ان میں اقلیدس کی مقدمات، خوارزمی کی جبر و مقابلہ اور ڈیوکانت کی الجبرا کا خصوصی طور پر نام لیا جا سکتا ہے۔ بوزجانی نے جیومیٹری اور الجبرا کے علوم میں بھی کئی نئی ایجادات کیں۔ بوزجانی کا مثلث اور مساوی المثلث پر کام خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ بوزجانی کے 4 آثار اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی کتاب ریاضی سے متعلق ہے، دوسری جیومیٹری سے، تیسری مجسطی سے اور چوتھی علم الاعداد سے متعلق ہے۔ ریاضی اور جیومیٹری سے متعلق آثار کو علم ریاضیات میں بنیادی اہمیت کی تصنیف قرار دیا جاتا ہے۔ ریاضی سے متعلق کتاب میں اس نے پہلے اور دوسرے حصے کو پریکٹیکل میتھ اور تیسرے سے لے کر 7ویں باب میں ریاضی کی مختلف تھیوریز کو زیر بحث لایا ہے۔ یہ کتاب تقریباً 272 سے لے کر 367 ہجری قمری میں لکھی گئی۔ خود بوزجانی نے اپنے آثار میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب عضد الدولہ دیلمی کے لیے تحریر کی تھی۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں بوزجانی نے ریاضی کی بنیادی تھیوریوں کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ ان تھیوریوں کو بوزجانی نے باقاعدہ کالموں اور جدولوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ریاضی میں بوزجانی نے ایسا فارمولہ ایجاد کیا تھا جس کی روشنی میں ماضی کی نسبت اعداد کو منفی کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ مذکورہ کتاب کے دوسرے باب میں بوزجانی نے پہلی بار عالم اسلام میں منفی اعداد کو استعمال میں لا کر ان کے لیے دین یا قرضے کی اصطلاح استعمال کی۔ جیومیٹری سے متعلقہ کتاب میں بوزجانی نے پہلے باب میں جیومیٹری میں استعمال ہونے والے اوزاروں کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں، اور بعد میں جیومیٹری کی مدد سے بننے والے ڈھانچے اور اسٹرکچر پر روشنی ڈالی ہے۔ بوزجانی نے جیومیٹری کے ان اصولوں کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے اور اسے عام افراد کے لیے سادہ بنا کر بھی پیش کیا ہے۔ بوزجانی کی سب سے شاہکار کتاب مجستی یا الکامل ہے۔ اس کو بوزجانی نے بطلیموس کی مجستی کو سامنے رکھ کر تحریر کیا ہے۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ بطلیموس کی اس کتاب پر پہلے بھی کام ہوا ہے، لیکن ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کتاب سے اگر کسی نے مستند کام کیا ہے تو وہ ابو الوفا بوزجانی ہی تھے۔ ابو ریحان بیرونی کا بھی کہنا ہے کہ بوزجانی کے علاوہ بھی کسی دوسرے ریاضی داں نے اس کتاب پر کام کیا ہے۔ بوزجانی نے اس کتاب کی روشنی میں ستاروں اور سیاروں کی حرکت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے اس نے علم نجوم اور علم مثلث اور جیومیٹری کے بنیادی اصولوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ علم نجوم کے ماہرین نے بوزجانی کے علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چاند کی سطح کے ایک دانے کو بوزجانی کا نام دیا ہے۔ ابو الوفا بوزجانی نے 3 رجب 388 ہجری قمری کو بغداد میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد مسافروں کو خطرہ، سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری، ایران کی جانب سے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت۔ زور، زبردستی اور دھمکی کی زبان کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، اور اس صورت میں کسی بھی طرح کی بات چیت ممکن نہیں، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کا واضح اعلان۔ یمن کی جانب سے دی گئی مہلت کے بعد یمنی فوج نے سمندری علاقوں میں اسرائیل سے وابستہ بحری جہازوں کی آمد و رفت کو روک دیا۔ اور غزہ میں فائر بندی کے مذاکرات کا نیا دور شروع۔ اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ روز جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردوں کے حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران اب تک 30 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 190 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا، جن میں 58 مرد، 31 عورتیں اور 15 بچے شامل ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق بازیاب مسافروں میں 17 زخمی بھی شامل تھے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ بقیہ یرغمالیوں کے پاس خودکش بمبار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق عورتوں اور بچوں کی خودکش بمباروں کے ساتھ موجودگی کی وجہ سے آپریشن میں انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ باقی ماندہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ ٹرین 11 مارچ کی صبح 9:30 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی، جب ٹرین گڈلار اور پیرو کنری کے علاقے سے گزری تو وہاں دہشت گردوں نے ٹرین پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ساتھ ہی متعدد مسافر بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ عینی شاہدین اور لیوز ذرائع کے مطابق مچھ کی پہاڑیوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں جعفر ایکسپریس کو روک دیا گیا۔ ریلوے پولیس نے کہا ہے کہ ٹرین میں کم از کم 430 مسافر سوار ہیں، کئی مسافروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم تصدیق کا عمل جاری ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کی سیکورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے، پولیس اور سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ ادھر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اس دہشت گردانہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں عام شہریوں کی جان کو دہشت گردوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ زور، زبردستی اور دھمکی کی زبان ہمارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ صدر مملکت مسعود پزیشکیان نے اپنے ایک بیان میں مذاکرات کے لیے امریکہ کے قابل اعتماد ہونے کے ایک سوال پر کہا کہ اگر عزت و باہمی احترام اور مفادات کی بنیاد پر مذاکرات ہوں تو ہم بیٹھ کر گفتگو کریں گے، لیکن زور و زبردستی اور دھمکی کی زبان ہمارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ صدر ایران نے مزید کہا کہ ہمیں پوری دنیا سے رابطے میں رہنا ہے، ہم کسی سے ناراض یا جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ذلت کے ساتھ کسی کے سامنے سر جھکائیں۔ ہم عزت کے ساتھ مرنا پسند کریں گے، لیکن ذلت کے ساتھ سمجھوتے کو قبول نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے 7ویں میری ٹائم سیکورٹی بیلٹ فوجی مشقوں کی مناسبت سے ایرانی بحریہ کے کمانڈر کے نام اپنے مبارکبادی کے پیغام میں ان مشقوں کو بین الاقوامی سطح پر ایرانی بحریہ کی طاقت و توانائی کا مظہر قرار دیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے خلیج فارس، آبنائے ہرمز، بحر عمان اور اس سے ماورا سمندری علاقوں کی سلامتی کے تحفظ اور فروغ کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم و ارادے پر زور دیا اور کہا کہ موجودہ بحری مشقوں نے دنیا والوں کو اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ عزم و ارادہ دکھا دیا۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران روس اور چین کی میری ٹائم سیکورٹی بیلٹ 2025 مشترکہ بحری مشقیں جاری ہیں، جن میں ان تین ملکوں کے علاوہ پاکستان، آذربائیجان، جنوبی افریقہ، عمان، قزاقستان، قطر، عراق، متحدہ عرب امارات اور سری لنکا بھی ناظر کی حیثیت سے شریک ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران، چین اور روس کے وزرائے خارجہ کے معاونین کا رواں ہفتے اجلاس ہوگا، جس میں ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران، روس اور چین کا اعلیٰ سطحی اجلاس رواں ہفتے کے دوران ہوگا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے معاونین کی سطح پر اجلاس اس ہفتے جمعے کو بیجنگ میں منعقد ہوگا، جس میں ایران کے جوہری معاملے اور پابندیوں کے خاتمے پر غور کیا جائے گا۔ بقائی کے مطابق یہ مذاکرات اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلسل سفارتی مشاورت کا حصہ ہیں۔ اجلاس میں تینوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم کے دائرہ کار میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی دعوت کے ساتھ دھمکی آمیز لہجے میں مزید پابندیوں اور کارروائی کا اندیا دے رہے ہیں۔ ایران، چین اور روس کا یہ سے فریقی اجلاس ایران کے جوہری پروگرام اور امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کے تناظر میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ چین اور روس جو پہلے ہی ایران کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں، بریکس اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسے پلیٹ فارمز پر ایران کی پوزیشن مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس اجلاس سے نہ صرف جوہری مسئلے پر ایران کے موقف کو تقویت ملے گی بلکہ مغربی دباؤ کا متبادل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ دشمنوں کو علاقے کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ علاقے کے ممالک کو سیکورٹی فراہم کرنے کی بھرپور توانائی رکھتے ہیں اور بحریہ کی مشترکہ دفاعی مشقوں کا مقصد علاقے میں امن و استحکام کا قیام ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں بدامنی سے عالمی اقتصاد پر بھی اثر پڑے گا۔ شہرام ایرانی نے کہا کہ علاقے کے ملکوں کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھا ہوا ہے اور ہم اپنے تجربات بھی انہیں منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے پہلے جیسا نہیں ہے، علاقے کے ممالک اپنا تحفظ کرنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں اور دشمنوں کو علاقے کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اور قوموں کا احترام کرنا ہوگا۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ دشمنوں کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم الگ تھلگ نہیں ہو سکتے اور علاقے کی صورتحال کے پیش نظر ہمارا رویہ بھی بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقیں ابھی حال ہی میں ان ایران کی چابہار بندرگاہ کے قریب سمندر میں انجام پائیں، جن میں بہت سے ملکوں نے مبصر کی حیثیت سے شرکت کی۔ یمن کی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کو دی گئی مہلت کے خاتمے کے بعد اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر، بحیرہ عرب، آبنائے باب المندب اور خلیج عدن میں صہیونی حکومت سے وابستہ تمام بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ صہیونی حکومت کے زیر قبضہ بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کی آمد و رفت پر یمنی فوج کی جانب سے پابندی دراصل فلسطینی عوام کی حمایت اور غزہ پٹی کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے ہے۔ انصار اللہ یمن کے رہنما نے گزشتہ جمعے کی رات کو ایک خطاب میں ثالثی کرنے والے ملکوں کو 4 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس دوران غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل عمل میں نہیں آئی تو اسرائیل کے خلاف بحری آپریشن دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں خبردار کیا تھا کہ اگر صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں امداد کی ترسیل روکنے اور غزہ کی گزرگاہوں کو بند کیے جانے کا سلسلہ جاری رہا تو صہیونیوں کے خلاف یمنی فوج کا بحری آپریشن دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر، بحیرہ عرب، آبنائے باب المندب اور خلیج عدن میں صہیونی حکومت سے وابستہ تمام بحری جہازوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ یہ فیصلہ فلسطینی قوم اور اس کے مجاہدوں کی حمایت کے لیے کیا گیا ہے۔ دراصل فلسطینی مجاہدوں کی تنظیم نے ایک بیان جاری کر کے علاقائی سمندر میں صہیونی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی کے یمنی فوج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا جواب قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کا بہادرانہ موقف صہیونی حکومت کی تسلط پسندی اور اس کے جرائم پر عالمی خاموشی کے لیے چیلنج ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یمن فلسطینی قوم اور دشمن کے سامنے اس کی جد و جہد کا مسلسل حامی رہا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ بدھ کے روز غزہ میں فائر بندی کے مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ تحریک حماس ان مذاکرات میں مثبت اور ذمہ دارانہ طور پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے قاسم اسرائیل کے امور میں امریکی ایلچی ایڈم بوہلر کے ساتھ مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی ان مذاکرات میں شریک ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ مذاکرات کے اس دور میں پیش رفت کا مشاہدہ کیا جائے گا تاکہ جارحیت کا سلسلہ بند اور غزہ سے صہیونی فوجیوں کے انخلا نیز قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتا ہو سکے۔ دوسری جانب تحریک حماس کے ایک اور رہنما عبد اللطیف القانو نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے سمجھوتے کی پابند نہیں رہی ہے، اس کا یہ اقدام بین الاقوامی کوششوں مصالحت کاروں کے عزم کے منافی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک حماس نے صہیونی حکومت کو سمجھوتے کا پابند بنانے اور فلسطینیوں کے مطالبات منوانے کی غرض سے مذاکرات کے ہر مرحلے میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ اور غزہ کے لیے امداد اور جنگ کے خاتمے کے لیے ضمانت فراہم ہو سکے۔ اس درمیان صہیونی حکومت میں اپوزیشن لیڈر یائر لاپید نے نتنیاہو پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ بندی کی سیاسی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نتنیاہو کی کابینہ سبھی اسرائیلی قیدیوں کو حماس کے قبضے سے رہا کرانے کے لیے اپنی پوری کوشش نہیں کر رہی ہے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ یوکرین کے بارے میں فیصلے امریکہ نہیں روس کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے تنازع کے حوالے سے فیصلے روس خود کرے گا۔ روس نے یوکرین کی جانب سے 30 روزہ جنگ بندی اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے امریکی تجویز تسلیم کرنے کے معاملے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ روسی فیڈریشن کی پوزیشن کچھ فریقوں، معاہدوں اور کوششوں کی وجہ سے فیڈریشن سے باہر نہیں بلکہ اندر طے ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ جدہ میں یوکرین کے صدر امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات میں روس اور یوکرین کے درمیان 30 روزہ عارضی جنگ بندی پر یوکرین کی جانب سے اتفاق ہو گیا ہے۔ شامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی جنوب مغربی شام میں صوبہ قنیطرہ کے نئے علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ المسیرہ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی صوبہ قنیطرہ کے اطراف میں جباتا الخشب کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں، البتہ یہ فوجی صہیونی وزیر جنگ کے بیان کے تھوڑی دیر بعد داخل ہوئے ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی شام میں غیر معینہ مدت تک کے لیے باقی رہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ نے جولانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ جب بھی جولانی صبح اٹھیں گے جبل الشیخ میں اسرائیلی فوجیوں کو پائیں گے اور انہیں یاد آ جائے گا کہ اسرائیلی فوجی یہاں پر بھی موجود ہیں۔ معروف پاکستانی آرکیٹیکٹ اور ماہر فن تعمیر یاسمین لاری نے غاصب صہیونی حکومت کے ادارے کا ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق معروف پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے جیو نیوز سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے ورلڈ فاؤنڈیشن کا ایوارڈ لینے سے انہوں نے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے باعث انکار کر دیا ہے۔ یاسمین لاری نے اس ایوارڈ کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں پہلے سے نہ تو معلوم تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اپلائی کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند روز قبل وولف فاؤنڈیشن نے ای میل کے ذریعے ایوارڈ دینے سے متعلق بتایا۔ انہوں نے $1,00,000 کی نامی رقم کی بھی پیشکش کی جو میں نے ٹھکرا دی۔ یاسمین لاری نے مزید کہا کہ ہم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں، اگر ہم عملی طور پر ان مظالم کو رکوانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو جتنا بھی فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت میں کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے اس مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک انتہائی دردناک واقعہ رونما ہوا ہے اور ایک مسافر ٹرین کو دہشت گردوں نے یرغمال بنایا, اس پر فائرنگ کی ہے, اور اس حوالے سے بہت ہی دردناک خبریں پاکستان سے موصول ہو رہی ہیں. کیا انداز جہاں میں اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ٹرین کو دہشت گردوں نے یرغمال بنایا, اس پر حملہ کیا اور اس میں کئی مسافروں کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی خبر ہے. سیکورٹی فورسز نے آپریشن کلیئرنس آپریشن شروع کیا ہے. اسی موضوع پر بات چیت کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب غلام عباس حیدری کو, سینئر تجزیہ نگار ہیں. حیدری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سینئر صحافی جناب یاور بخاری بھی موجود ہیں. یاور بخاری صاحب السلام علیکم. جی میرا خیال رابطہ ہمارے ساتھی برقرار کر رہے ہیں. یاور بخاری صاحب کے ساتھ چلتے ہیں حیدری صاحب کی جانب. حیدری صاحب بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا اور خودکش حملے تو ہوتے رہے. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بھی ایک حملہ کیے گئے, لیکن راستے کے اندر جو ہے وہ ٹرین کو روک کر حملہ کرنا پھر یرغمالی بنانا, تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسفر میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے کوئٹہ میں, لیکن یہ اس حوالے سے ایک انوکھا واقعہ ہے کیونکہ اس سے پہلے آج تک جو ہے ٹرین پر فائرنگ ہوئی, بسوں پر فائرنگ ہوئی, بسوں سے نیچے اتار کر شناخت کے بعد جو ہے انہیں جو ہے بہت سے افراد کو شہید کیا گیا, لیکن ٹرین کو روک کر اور یرغمالی بنانے کا یہ پہلا واقعہ ہے. اس سے پہلے اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوئے تھے, فائرنگ ہوئی تھی. اور جو یہ واقعہ رونما ہوا بولان ٹنل کے پاس جو ہے, یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ ڈاڈر اور مچھ کے درمیان ہے, سبھی سے تھوڑے پیچھے جو ہے, جو بلوچستان صاحب کوئٹہ سے جاتے ہیں پشاور کی طرف. تو وہاں پہ پہلے دہشت گردوں نے جو ہے ریلوے ٹریک کو جو ہے دھماکے سے اڑا دیے, اس کے بعد جو ہے فائرنگ کی اور ٹرین کو بالکل ٹنل کے اندر جو ہے ٹنل نمبر 8 کے اندر روک دیا انہوں نے. اور وہاں پہ جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ اب جاری ہے, اور جو تازہ ترین اب سے 2-3 منٹ پہلے جو اطلاعات ہمیں ملی تھی اس کے مطابق پاکستانی فورج نے جو ہے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے. لیکن اس وقت سب سے جو دشوار مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں نے بچوں اور خواتین کو ڈھال بنا دیا ہے, تو اس لیے جو ہے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ احتیاط سے وہ کام لے رہی ہیں, اور پہاڑی علاقہ ہونے کے علاوہ جو ہے اس وقت وہاں پہ جو ہے اندھیرا چھا چکا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہاں جو موبائل ہے وہ کام نہیں کر رہا, موبائل جو ہے اس کے جو سگنل نہیں آ رہے ہیں. تو اس وقت وہاں پہ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ سب جو ہے خوف کے عالم میں ہیں, مسافر اور اس کے جو اہل خانہ ہیں. تقریباً 500 سے زائد کچھ یا 600 کے درمیان جو ہے مسافر ہیں, اس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں جو کہ کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس کے ذریعے پشاور جا رہے تھے. اور یہ وہ افراد ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فیملی کو چھوڑ کر جاتے ہیں وہاں, یا بہت سے کام کے لیے آتے ہیں پھر وہاں اپنے فیملیوں کے پاس جاتے ہیں رمضان المبارک یا عید منانے کے لیے. تو یہ المناک واقعہ.
بہت شکریہ. اگر ہمارا یاور بخاری صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو یاور صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام
و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
جی یاور صاحب, حیدری صاحب نے کچھ تفصیلات یہاں سے بیان کی ہیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کی کیا اطلاعات ہیں, تفصیلات ہیں واقعے کے بارے میں؟
جی یہ جو حیدری صاحب نے تفصیلات دی ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. اس وقت جو ہے وہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ٹرین کے جو مسافر ہیں ان کو ٹنل کے اندر ایکچولی یرغمال بنایا ہوا ہے, اور جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے گھیرے میں لے لیا ہوا سارے علاقے کو, اور انہوں نے آپریشن بھی شروع کر دیا ہوا ہے.
اس وقت کوئٹہ سے بلوچستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں ایوب ترین صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ایوب ترین صاحب, آپ خود بلوچستان کے اندر موجود ہیں, کوئٹہ سے ٹرین چلی تھی, راستے میں اس پر حملہ کیا گیا, یرغمال بنایا گیا, تو کوئٹہ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
9:30 بجے کے قریب کوئٹہ اور تقریباً 1:30 یا 2 بجے کے درمیان جو ہے یہ سبھی اور ڈارڈر کے درمیان ایک علاقہ ہے مشکا, وہاں پہ مسلح افراد کی جانب سے جعفر ایکسپریس پہ ایک حملہ ہوا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ جو مشکا کے قریب ریلوے سرنگ یا
ایوب کریم صاحب کچھ تفصیلات ہمارے ساتھیوں نے بتا دی ہیں, مہمانوں نے بتا دی, آپ یہ بتائیے کہ اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے اور ان کے مطالبات کیا ہیں چونکہ یرغمالی بنایا گیا ہے؟
جی بالکل, اس کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیم ہے, بلوچ لبریشن آرمی یا بی ایل اے, اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ بلوچستان میں جو کئی سالوں سے احساس محرومی لوگوں میں چل رہی ہے, بے روزگاری ہے اور وسائل اور وسائل کی تقسیم کے جو مسائل ہیں اس کے بدلے میں جو مسلح تنظیمیں وہ کئی سالوں سے بلوچستان میں حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف برسر پیکار ہے, اور یہ تنظیم ہے جس نے یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ بڑے پیمانے پہ سیکورٹی فورسز کو نقصان بھی پہنچایا ہے. تھا ہم کوئٹہ میں حکومت بلوچستان کی جانب سے اس دعووں کی نہ صرف تردید کی گئی ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک متبادل ٹرین جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے سبھی سے, اور جو مسافر اس میں سوار تھے ان کو واپس لانے کے لیے. تاہم حکومت بلوچستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے آپریشن کا عمل جو ہے وہ مسلح افراد کے خلاف جاری ہے, اور سیکیورٹی فورسز بالخصوص جو سردی فورسز ہے وہ اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں, لیکن دونوں جانب سے جو متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں اطلاعات آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کسی کی باقاعدہ طور پر جانی نقصانات کے بارے میں حکومت کی جانب سے اور نہ ہی مسلح تنظیم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے
ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے جانی نقصان کی. یہ بتائیے کہ یہ جو بلوچستان میں سرگرم تنظیمیں ہیں ان کا جو نعرہ ہے وہ احساس محرومی کا نعرہ ہے, اور یہ احساس محرومی جو ہے ظاہر ہے کہ حکمرانوں کی جانب سے ہے, عوام کی جانب سے تو نہیں, تو عوام کو یہ ٹارگٹ کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
بالکل, یہ سے پہلے بھی اس طرح کے عملے انہوں نے کیا, اگر آپ کو یاد ہو کہ مختلف واقعات میں کوئٹہ کراچی روڈ کو کلات کے مقام پہ, خوزدار کے مقام پہ, اسی طرح بولان کے علاقے میں مختلف اوقات میں ان مسلح تنظیموں نے جو ہے روڈ کو بند کیا گیا باقاعدہ طور پر. پچھلے ایک دو ہفتے قبل ایک رکن اسمبلی سے بھی ان کا وہ لیا گیا تھا مسلح, اس کے جو افراد تھے اسے اسلحہ وغیرہ چھین لیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بات ہے, عام لوگوں میں بھی احساس کمتری اور احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہاں جو صوبائی حکومت ہے اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے تحت جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں نہیں جاتے ہیں, یہاں کے جو وزراء ہیں وہ صرف لوٹ کسوٹ اور کرپشن میں ملوث ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں جس طرح ہیلتھ میں مسائل ہے, تعلیم میں مسائل ہے, روزگار کے مسائل ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ اس کے مقابلے میں جو سرکاری ملازمتیں آ رہی ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں عام لوگ زیادہ اور بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو بھی صورتحال اس وقت صوبے میں اس کے ایک جو عام لوگ یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے موجودہ صوبائی حکومت ہے, کیونکہ جب سے یہ سرفراز بگٹی کی حکومت اس صوبے میں آئی ہے اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ بڑے پیمانے پہ سیکورٹی فورسز پہ اور عام لوگوں کو بھی جانی اور مالی نقصان ہوئے ہیں.
جی ایوب ترین صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. حیدری صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب ترین صاحب نے جو خود بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں, بات کی احساس محرومی کی کہ لوگوں میں احساس محرومی پایا جاتا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار صوبائی حکومت کو قرار دیتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ صوبائی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, سیاستدانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, سرداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا جو اس احساس محرومی کے ذمہ دار ہے, عوام کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں یہ صوبائی حکومت کی بات نہیں ہے, بلوچستان کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ استحصال کر رہی ہے. اور
دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد تو جو این ایف سی ایوارڈ اس کے مطابق صوبائی حکومت کو بجٹ دیا جاتا ہے,
ٹھیک ہے نا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وفاقی حکومت. دیکھیں سرفراز بھکتی بھی جو ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے, وفاق میں مرکزی حکومت بنی ہے اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, یہ مخلوط حکومت ہے تو ان کے روابط بھی اچھے ہیں اس کے ساتھ جو ہے, کیونکہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شریک ہے حکومت کے, ان کے وزراء نہیں ہے جی. لیکن حکومت کے حمایت یافتہ ہیں اور انہیں مراعات جو ہے وہی مل رہی ہے جو دوسروں کو مراعات مل رہی ہے. تو سرفراز بگٹی اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ مسئلہ 1973 کا ہے
جی
اسفر, یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. اور اسی وقت سے بلوچستان کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے اور جو ہمارے اپنے ذرائع ہیں جو معدنیات ہیں اس سے جو ہے ہمیں اس حد تک جو ہے وہ اس کے آمدنی
سے میں احساس محرومی تو اپنی جگہ رہا, حکومتوں کا رویہ اپنی جگہ رہا. اس وقت جو ہے وہ دو صوبے پاکستان کے دہشت گردی سے شدید متاثر ہیں, ایک صوبہ بلوچستان ہے اور ایک خیبر پختونخوا ہے. میں بھی یاور بخاری صاحب کی طرف جاؤں گا. یاور صاحب
جی جی,
ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا دونوں دہشت گردی کے سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور دہشت گرد اس وقت بہت زیادہ یہاں پر سرگرم ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ان دونوں صوبوں میں جو دہشت گردی بڑی ہے اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟
جی اس میں بہت زیادہ وجوہات ہیں. جو سب سے بڑی وجہ اس وقت جو چل رہی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی بدماشیاں ہیں وہ چونکہ فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں اور ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ کچھ ممالک میں جو ہے جو جن کو مضبوط سمجھا جاتا ہے اسلامی دنیا میں, ان میں انریسٹ پیدا کرنا چاہتی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس خطے میں, کیونکہ پاکستان اور ایران جو ہے یہ مضبوط ملک ہے, ایران کو ابھی دھمکیاں دے رہے ہیں, پاکستان میں چونکہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر یہ دو صوبے جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں اور ان میں اور پاکستان میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, ان کے بھی چونکہ یہاں پر وہ جو ان کے انٹیلیجنسی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سی پیک چل رہا ہے, سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ پاکستان کی خوشحالی کا منصوبہ قرار دیا جاتا ہے, اس کو بھی کچھ بین الاقوامی بدماشیاں جو ہے وہ بند کروانا چاہتی ہے. اور بین الاقوامی بدماشی میں تو سب سے بڑا جو سرخیل ہے وہ امریکہ کو قرار دیتا ہوں, اور وہ جو امریکہ ہے اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران جو ہے وہ امریکہ ہی کی طرف اپنی نظریں جمائے ہوتے ہیں اور امریکہ ہی سے دبا لینے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات جو ہیں یہ دہشت گردی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنے سے ہی بہت کوشش کر رہی ہیں لیکن چومکھی لڑائی لڑ رہی ہیں. ان کو پاکستان کے اندر سیاسی حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پاکستان کے باہر روابط کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندر یہ جو دار اندازی ہوتی ہے یا یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں جو یہ ان دو صوبوں میں جو ہے وہ جی دہشت گردی بڑھ رہی ہے. جی
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا ایوب ترین صاحب.
جی جی آواز آ رہی.
جی ایوب ترین صاحب, ابھی یاور بخاری صاحب نے بات کی کہ اس کے پیچھے غیر ملکی عناصر بھی موجود ہیں, غیر ملکی طاقتیں بھی موجود ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے اندر علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جن میں بی ایل اے بھی ہے اور جس نے یہ کاروائی کی ہے, کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پر, تو پاکستان کا یہ الزام ہے کہ ان کو افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے, حمایت ملتی ہے اور افغانستان کے اندر ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں, اور افغانستان کی حکومت ان کے خلاف نہ تو خود کاروائی کرتی ہے اور نہ ہی پاکستان کو کاروائی کرنے کی اجازت دیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پاکستان میں دہشت گردی کا تعلق افغانستان سے ہے؟
بالکل اس سلسلے میں آپ نے بھی بتا دیا, حکومت پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پس پردہ جو ہے وہ جو مسلح تنظیمیں ہیں اس کے پس پردہ یقیناً ہمسایہ ممالک کی جانب سے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندرونی جو حالات ہے اسے کنن جو پاکستان مخالف قوتیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
حیدری صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے روابط جو ہیں وہ افغانستان سے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ تو ابھی اس مرتبہ پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ طور پر اس بات کو تسلیم کر لی کہ جو افغانستان میں امریکی ہتھیار وہاں تھے جب جی. امریکی فورسز وہاں سے چلی گئی تھی تو انہوں نے اپنے ہتھیار وہاں چھوڑ دیے تھے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہتھیار کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں جی. وہ معمولی قسم کے ہتھیار بھی نہیں تھے. تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس علاقے کو ہمیشہ کی طرح جو ہے نام رکھا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہاں امریکی فورسز بھی تعینات تھی افغانستان میں تب بھی جو ہے پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان سے جو ہے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہاں سے جو ہے دہشت گرد آ کر یہاں کاروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے واپس اپنی محفوظ پناہ گاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں
جی.
اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان نے بڑے شد و مد کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد بھی اس کے موجود ہیں اور آج جو ٹنل میں اس وقت جو واقعہ رونما ہوا ہے اب جو ہے پاکستان کے جو سیکورٹی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے رابطے کیے ہیں اس کے ذریعے تو وہ بھی جو ہے افغانستان سے جو ہے ان کے رابطے لنک ہیں اس وقت بھی جو ہے
جی.
تو اس وقت اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں اگر اس کی جو ہے جڑیں آپ تلاش کریں تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ خطے میں امن قائم ہو, پاکستان جو ہے وہ پرامن رہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی جو ہے اس سے پہلے کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں سب دہشت گرد عناصر ملوث تھے اور سب کا یہ کہنا چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے بی ایل اے ہو ان سب کے ٹھکانے جو ہے حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں ہے
جی.
اور وہاں پہ جب امریکہ وہاں پہ اس کی فورسز موجود تھی تب بھی جو ہے یہ وہاں سے حملے کرتے رہتے تھے. اور اب جو ہے امریکی جو نئے صدر ہے ٹرمپ اس نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار وہاں سے لے جائیں گے امریکہ میں. یعنی آپ سے نظر لگا کہ بھئی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ وہاں انہوں نے اپنے ہتھیار چھوڑے ہیں. اور اس میں بھی اسفر دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے امریکہ اس کا دوست نہیں ہے چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو. اس لیے کہ امریکہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اسلامی ممالک کے خلاف جو ہے بڑے پیمانے پر کاروائی کی جائے اور اسلامی ممالک کو متحد ہونے نہ دیا جائے اور اسلامی ممالک میں اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ وہ اس قسم کے اندرونی صورتحال سے دوچار ہو اور وہ عالم اسلام کے لیے کوئی فکر نہ کریں
جی.
تو امریکہ کی یہ پالیسی ہے اور امریکہ اپنی اس پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے. آپ نے دیکھا اس کی ایک بڑی مثال جو ہے اس وقت شام کی صورتحال ہے
جی.
وہاں پہ جس طریقے سے الجولانی کو لایا گیا جو کہ ایک دہشت گرد تھا اور اقوام متحدہ کی لسٹ میں اس کا نام شامل تھا اور اس کی سر قیمت بھی رکھی گئی تھی
جی.
لیکن اب جو ہے وہ وہاں ایک ملک کا سربراہ بن چکا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے دہشت گردی کی وہاں پہ آؤ بھگت ہو رہی ہے اور جس طریقے سے دہشت گردوں کو وہاں پہ جو ہے وہ اسلحے دیے جا رہے ہیں اور ان سے کاروائیاں کی جا رہی ہے سب جو ہے سیونی حکومت کے مفادات میں ہے. اور آپ نے دیکھا جب سے وہاں پہ بشار اسد کی حکومت چلی گئی ہے اس کے بعد گزشتہ 3 مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب سیونی حکومت نے شام کے کئی علاقوں پر جو ہے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پہ جو ہے اس وقت غاصب سیونی حکومت نے قبضہ گری کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. اور اسی طریقے سے امریکہ اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ نام کیا جائے تاکہ جو ہے پاکستان ایک نام ملک بن جائے اور اس کے بعد جو ہے امریکہ اور یورپی ممالک کے لیے یہ ایک واضح پیغام دیا جائے امریکہ کی جانب سے یا دہشت گردوں کی جانب سے کہ پاکستان جو ہے وہ نام ملک ہے اور اس کے جو قومی جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ نام ہے. اگر وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے تو دنیا میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی.
یاور بخاری صاحب
جی جی
یاور صاحب آپ نے بات کی کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ چومکھی لڑائی لڑ رہی ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف جن کی داخلی وجوہات بھی ہیں اور بیرونی وجوہات بھی ہیں. تو کچھ اعداد و شمار ہیں بلوچستان کے حوالے سے کہ 90% سے زائد علاقے میں لیویز فورس وہاں پر تعینات ہے بلوچستان کے, اور ان میں سے بتایا گیا ہے کہ صرف 40% جو ہیں وہ نفری ان کی حاضر رہتی ہے جبکہ باقی جو ہے وہ سرداروں کی ذاتی ملازمت میں ہیں, اور پولیس فورس کا دائرہ جو ہے صرف 10% بلوچستان پر محیط ہے. اور جو لیویز فورسز کی تعداد بتائی گئی ہے وہ 83,000 ہے اور ان کا بجٹ جو ہے وہ 92 ارب روپیہ ہے. تو اتنی رقم اتنی تعداد اور پھر سرداروں کی خدمت اور حالات آپ کے سامنے کیا منظر کشی ہے؟
جی یہ ایکچولی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 18ویں ترمیم جو پاکستان میں آئینی 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس کے تحت جو امن و امان کا مسئلہ ہے امن و امان کا قائم کرنا جو ہے امن و امان کا قیام جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے اوپر آتا ہے زیادہ تر. تو صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وہاں پر جو امن و امان قائم کرنے کی جو فورسز ہیں، سیکورٹی ادارے ہیں، ان کو اسٹرانگ کریں اور ان کے ذریعے، اور ان میں سب سے نمبر ون پولیس آتی ہے. اب پولیس جو ہے وہ دیکھیں پنجاب ہے، پنجاب میں پولیس فعال ہے، پنجاب میں کام زیادہ ہو رہا ہے اور ان کو سپورٹ دیتی ہیں دوسرے سیکورٹی ادارے، جس کی وجہ سے پنجاب میں دہشت گردی کافی کم ہو چکی ہوئی ہے. اس طرح سندھ میں ہے، اس میں پنجاب سے ذرا زیادہ ہے، لیکن یہ کے پی کے اور بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی حکومتیں ابھی تک ناکام ہو رہی ہیں وہ سیکورٹی قائم کرنے میں اور امن و امان دینے میں اپنے عوام کو. تو ایک تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں وہ ناکام ہو رہی ہیں وہ حکومتیں. دوسرا یہ جو آپ نے اعداد و شمار دیے ہیں، یہ نیوی فورسز جو ہوتی ہیں، یہ ایکچولی جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کا کام سرحدوں کی وہ ان کا حفاظت کرنا ہوتا ہے. اندرونی امن و امان جو ہے وہ سول فورسز جو ہیں وہ کرتی ہیں، جن کو سپورٹ یہ انٹیلیجنس کرتی ہے سیکورٹی اداروں کی اور ان کو وہ بتاتی ہیں، اور ان کی اپنی بھی سیکورٹی. اب یہ صرف ایک پولیس نہیں ہے، یا پولیس کی بھی بہت ساری اس میں ہوتی ہیں، پولیس میں اسپیشل برانچ آتی ہے، پولیس میں انٹیلیجنس بیورو آتا ہے، آئی بی آتی ہے، اس طرح سی آئی اے آتی ہے، پولیس کے بہت سارے محکمے ہیں، انہوں نے یہ امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے اگر خصوصی طور پر بات کی جائے، صرف بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان میں یہ پولیس سسٹم کو زیادہ اسٹرانگ ہونے نہیں دیا گیا. وہ اس لیے کہ وہاں پر سرداری نظام ہے، قبائلی نظام ہے، اور وہاں پر وہ یہ جو عوام کے نام پر جو ہے سردار جو ہے وہ اپنے، انہوں نے حکومتیں الگ بنائی ہوئی ہیں، اپنے وہ جو سردار ہے وہ اپنی بالادستی قائم کیے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے احساس محرومی میں وہ شامل ہیں. اس میں بہت سا ہاتھ میں ان سرداروں کا بھی کہتا ہوں کہ وہ سردار اپنے ان علاقوں میں نظام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہیں. وہ فیڈرل حکومت سے تو مراد خود لیتے ہیں، لیکن عوام جو ہے ان تک وہ مراد نہیں پہنچنے دیتے. باقی جو نیوی فورسز ہیں ان کا کام ہے، وہ سرحدوں پہ وہ کرتے ہیں کام، لیکن ان کو پھر انڈلج کیا جاتا ہے اندر جو امن و امان کے قیام میں، اس وجہ سے پھر ان کے اوپر عوام کی طرف سے الزامات بھی عائد ہوتے ہیں اور عوام میں ان کے خلاف نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ وہ عوام ہی کو امن و امان دینے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس میں جو سیکورٹی ادارے ہیں، سول سیکورٹی اداروں کو یہ میں الزام دوں گا کہ وہ چونکہ وہاں پر نظام کو پنپنے نہیں دیا جا رہا ہے اور سول سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں بلوچستان میں یہ دہشت گردی نے اب پھر جو دوبارہ سر اٹھایا ہے وہ اس وجہ سے ہے. تیسرا جو ہے انٹیلیجنشیا کا کردار ہے، انٹیلیجنشیا کا جو کردار ہے اس میں انٹیلیجنس ادارے جو ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بیرونی دار اندازی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، کس طرف سے ہو رہی ہے، کس طرف سے نہیں ہو رہی ہے. پھر وفاقی حکومت نے پالیسی بنانی ہوتی ہے کہ اگر بیرونی دار اندازی ہو رہی ہے تو اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاقی جو حکومت ہے وہ بھی کمزور ہے، کیونکہ خطے کے یہ جو ممالک ہیں، اس میں یہ تین ممالک ہیں، افغانستان، ایران اور پاکستان، چوتھا ترکیہ ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جن کے بارڈر ساتھ ساتھ یہ بالکل ملے ہوئے ہیں، تو ان میں یہ ہے. تو ہماری جو سول حکومت ہے وہ ابھی تک افغانستان کے ساتھ کوئی روابط کاری یا سفارت کاری اتنی نہیں بڑھا سکی کہ وہ اس معاملے پر ان سے بات کر سکے، اور اگر ادھر سے در اندازی ہو رہی ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی دھمکی سے یا جنگ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، یہ سفارت کاری اور ڈائلاگ سے معاملہ حل ہو سکتا ہے. ایران سے در اندازی بہت کم ہے، ایران سے نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ایران میں یہاں سے ایران کی طرف در اندازی ہوتی ہے. تو یہ سارے ان تینوں ممالک کو یہ آپس میں سوچنا ہوگا کس طریقے سے یہ آپسی اتحاد کو جو ہے وہ قائم کر کے، آپسی روابط کو بڑھا کر، آپسی سفارتکاری کو بڑھا کر دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں، تب تو جا کے کوئی مؤثر بات بنے گی. لیکن اگر یہ الزام در الزام لگاتے رہے کہ یہ کہتے رہے جی افغانستان سے ہو رہی ہے، افغانستان والے کہہ رہے ہیں پاکستان سے ہو رہی ہے، ایران والے کہہ رہے ہیں پاکستان سے ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہمارے جو ممالک ہیں اس خطے کے، یہ ایک ایسے محل وقوع پر قائم ہے کہ جہاں پر دنیا کی نظریں انہی کے اوپر ہیں. ایک تو یہ پاکستان نے جو ایٹم کی قوت حاصل کر لی ہے، دوسرا ایران جو ہے وہ چونکہ وہ ورلڈ افیئرز میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور مظلوم جو مسلمان ہے ان کی مدد امداد کرتا ہے اور ان کے مورل جو ہے اخلاقی حمایت کرتا ہے، اس لیے وہ بھی نظروں میں ہے. جی. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ان تینوں ممالک کی حکومتوں کو سر جوڑنا چاہیے کہ یہ جو کسی ایک جزو جو ہے اسلامی جو ممالک ہیں یہ ایکچولی ایک امہ ہے, تو ان کے کسی ایک ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو باقی امہ کو چاہیے کہ وہ کرے ان کو اس کی مدد فرمائے اور ان کی مدد کر کے کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے.
جی بہت شکریہ یاور صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی رضوی سے. علی السلام علیکم.
خدمت میں سلام عرض ہیں آپ کے خدمت میں.
جی علی یہ بتائیے کہ اس وقت تازہ ترین آپ کے پاس اپڈیٹ کیا ہے آپریشن کے حوالے سے؟
جیسے کہ آپ نے کچھ تفصیلات بتائے ہیں اس حادثے اس واقعے کے حوالے سے, ابھی جو میڈیا ذرائع کا جو رپورٹ ہیں اس کے مطابق ابھی آپریشن جاری ہے بلوچستان کے اندر, اور اس حوالے سے زمینی اور ہوائی کاروائی جاری ہے آرمی کے جانب سے. کچھ میڈیا ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ اب آپریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور 350 سے زائد جو مسافر تھے اس ٹرین کے ان کو رہا کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک آفیشلی آرمی کی جانب سے کوئی بیانیہ اس حوالے سے سامنے نہیں آیا. دوسری جانب ڈی ایل اے کے جو ایک ٹویٹ کے مطابق ابھی تک 182 جو یرغمالی ہے ابھی ان کے قبضے میں ہے اور ابھی تک کوئی آپریشن کنکلوڈ نہیں ہوا ان کے مطابق. ابھی کچھ میڈیا ذرائع نے ابھی رپورٹ کیا ہے کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو انفارمیشن ڈیسک بنائی ہے ان کے مطابق اب تک 60 سے زائد جو بلوچ مسافر تھے اس ٹرین کے ان کو رہا کر دیا گیا ہے.
جی علی یہ بتائیے گا میڈیا کے حوالے سے تو خبریں آپ نے بتا دی, سرکاری حوالے سے وزیر دفاع کی طرف سے, وزیر داخلہ کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے مذمت کے علاوہ کچھ سامنے آیا ہے؟
نہیں ابھی تک فی الحال وہی مذمتی بیان دونوں یعنی وزیر اعظم پاکستان اور جو وزیر داخلہ ہے ان کی جانب سے سامنے آیا ہے, لیکن ابھی تک اس آپریشن کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی. آپ کو معلوم ہے یہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ تقریباً 24 کلومیٹر جو مین شاہراہ ہے اس سے فاصلے پر ہے اور وہاں پر سگنلز کا بھی بہت بڑا ایشو ہے اور ابھی تک یعنی وہاں پر موبائل وغیرہ نہیں چلتے, تو اس وجہ سے وہ جو ٹرین کے اندر موجود لوگ اور عملہ ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پایا ابھی تک.
بہت شکریہ علی رضوی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. حیدری صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج اس کا شمار جو ہے وہ دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے, پاکستان جو ہے ہتھیاروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, امریکی اسلحہ تو ان کے پاس ابھی آیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی وہ سرگرم رہے ہیں, پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے آئی ایس آئی جو ہے بہت مضبوط ایجنسی مانی جاتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ان دہشت گردوں پر قابو پانے میں اب تک ناکامی کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟
دیکھیں آپ نے اشارہ کیا پاکستانی فوج کی جانب, اس کی توانائی کی جانب اور ہتھیاروں کی جانب. اگر آپ کو یاد ہو آج سے چند دن قبل جو ہے ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے تعاون کیا اور داعش کے ایک دہشت گرد کمانڈر جو ہے شریف اللہ کو گرفتار کر کے ہمیں دیا. ٹھیک ہے, اگر حکومت چاہے فوج چاہے تو ہر کام ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں گزشتہ تقریباً 160 دنوں سے پاڑک چنار تل شاہراہ جو ہے بند ہے, وہاں کے عوام جو ہے سکی روٹی کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں, لیکن وہاں بھی ابھی تک جو ہے مٹھی بھر دہشت گردوں پر حکومت یا فوج قابو پانے میں ناکام رہی ہے. حالانکہ پاکستان کی فوج کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ کسی بھی حکومت کے لیے مٹھی بھر دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ سنجیدگی سے کاروائی کریں گے تب بھی جو ہے اس کے اثرات آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن یہاں پہ اب صورتحال کچھ یہ بنی ہے کہ ایک تو وفاقی حکومت ہے, ایک صوبائی حکومت, چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہو یا صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو, وہاں پہ جو ہے بلوچستان کی حکومت یا خیبر پختونخوا کی حکومت اس کی یہ پالیسی ہے کہ ہم خود جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے, جبکہ وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اجازت نہیں دے رہی ہیں, اور اس مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ عوام کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے, اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ جو ہے دن بدن جو ہے متاثر ہوتی جا رہی ہے. آج آپ دیکھیں جس طریقے سے 500 سے زائد جو ہے وہ مسافروں کو یرغمال بنایا گیا مٹھی بھر دہشت گردوں کی جانب سے، یا 500,000 سے زائد جو ہے افراد 160 دنوں سے وہاں محصور ہو کر پاراچنار میں رہ چکے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی حکومت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مٹھی بھر دہشت گردوں کے خلاف جو ہے بلا امتیاز جو ہے وہ فوری اور سنجیدہ کاروائی کرے، تاکہ اس قسم کے واقعات کا سدباب کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان کے دو صوبے جو ہے وہ سخت ترین دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، مدارس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، مساجد محفوظ نہیں ہیں، مسافر محفوظ نہیں ہے، بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد جو ہے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال آپ کے خیال میں کب تک چلے گی؟ کیونکہ جی اس قسم کی صورتحال میں جو ہے آپ پاکستان کے عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ پاراچنار کے عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تحفظ دیں، آپ دہشت گردوں پر کنٹرول کریں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے ملک بنانے کے لیے خون دی ہے اور ہم یہاں کے شہری ہیں، باشندے ہیں اور باسی ہیں یہاں کے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ پاراچنار کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن آج جو ہے یا چند دنوں سے بلوچستان میں بھی دہشت گردی کے جو ہے کئی واقعات اور رونما ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے خود ریلوے اسٹیشن کوئٹہ میں بھی خودکش حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ایف سی کے جو فورسز ہیں اس کے خلاف جو ہے روڈ پہ جو ہے وہ دھماکہ ہوا اور 10 سیکورٹی اہلکار سمیت اور شہری اس میں زخمی ہوئے تھے، اور اکوڑا خٹک کا جو ہے واقعہ کے سامنے ہے جو مولانا حقانی جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے اور 8 افراد جاں بحق ہوئے اور کئی اس میں زخمی ہوئے۔ تو یہ اس قسم کے واقعات جو ہے کافی عرصے کے بعد پھر جو ہے پاکستان میں یکے بعد دیگرے رونما ہو رہے ہیں، اور یہ واقعات جو ہے صرف اس وقت دو صوبوں تک، خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک محدود ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو شاید جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ آگے کی جانب جو ہے وہ پیش قدمی کریں جی۔ تو ان اس قسم کی جو کاروائیاں ہیں اس کے سدباب کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ حکومت یا فوج جو ہے وہ جو ہے کنٹرول کرے دہشت گردوں پر، اور مٹھی بھر دہشت گردوں کے خلاف جو ہے آہنی ہاتھوں سے جو ہے کاروائی کریں، اور اسی صورت میں جو ہے پاکستان میں امن و امان جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی گمبھیر ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور عوام جو ہے سخت نالا ہے اقتصادی صورتحال سے، سیاسی صورتحال سے، اور اس طرح جو ہے سیکورٹی کی صورتحال سے۔ تو ایک ملک کے لیے اس قسم کے جو مسائل جو ہے وہ اچھی اور نیک شگون نہیں ہے، اور اگر حکومت جو ہے اپنی رٹ قائم کرے تو یہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔
جی بہت شکریہ حیدری صاحب، آپ کا شکریہ، یاور بخاری صاحب آپ کا شکریہ، ایوب ترین صاحب آپ کا شکریہ، علی رضوی آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علاقے سے باہر کی طاقتوں کو علاقے میں نہ آنے دیا جائے، ان کی مداخلت روکی جائے، اور جو علاقے کے ممالک ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں اور دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اس لیے کہ ایک ملک کا متاثر ہونا دہشت گردی سے دوسرے ملکوں کو متاثر کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ We'll be right back.